الحمد لله غير مقنوت من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلى الله عليه محمد. خدا نے قدوس میں جب انسان کو پیدا کیا تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو برابر سے تقسیم کی ہو. جب کسی کو علم دیا تو برابر نہیں دیا، جب کسی کو دولت عطا کی تو برابر سے عطا کی، یہاں تک کہ جب کسی کو زندگی دی تو وہ بھی برابر سے عطا نہیں کی. کسی کو شہرت ملی، کسی کو شہرت نہ ملی، کسی کو دولت ملی، کسی کو دولت نہ ملی. کوئی زیادہ عرصے تک زندہ رہا، کوئی کم عرصے تک زندہ رہا. یہاں تک کہ خود ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسے افراد جنہوں نے ہمارے ساتھ بچپنے میں اسکول کا وقت گزارا تھا، کچھ ایسے تھے کہ جو ایک اقتدار حاصل کر لیا، انہوں نے ایک شہرت ایک مقام حاصل کر لیا، اور کچھ ایسے تھے جو وہ شہرت حاصل نہ کر سکے. تو دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو برابر سے تقسیم کی ہو. غریب آدمی یہ ہوتا ہے کہ میرے اتنے بچے ہیں، میں نے کھلاؤں گا کیسے، پلاؤں گا کیسے، ان کا خیال کیسے رکھوں گا، ان کے لیے گھر بار کیسے لے کر آؤں گا، ان کی شادیاں کیسے کروں گا. ہر غریب آدمی یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا کیسے، لیکن خدا نے ایک چیز ایسی رکھی ہے کہ جو ہر ایک کو برابر ملی ہے. کبھی غریب آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میرے بچے اتنے زیادہ ہیں، میں ان سے محبت کیسے کروں. یہ تو کہہ سکتا ہے میں غریب ہوں اس لیے کھلا نہیں سکتا. ایک جاہل آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری اولاد اتنی زیادہ ہے، میں نے کہاں پہ تعلیم ہوں، میں جاہل ہوں، مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی اولاد سے محبت کیوں کروں. تو محبت میں باہر چیز ہے کہ جو پروردگار نے ہر انسان میں برابر سے تقسیم کی. تو جو چیز پروردگار نے سب کو ادا کی تھی حضرت رسالت میں وہی مانگ لی. لیکن ہم نے آگے سارا جب مانگا ہے تو اسے مطلب محبت ہے، قرآن کے اس لطیف نقطے پر سمجھ جائے کہ قرآن جو حضرت مانگ رہا ہے وہ دولت کا تقاضا نہیں ہے، وہ محبت کا تقاضا ہے. قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں تقاضے خود ہوتے ہیں انسان کو سمجھتا ہے. ولا
حرف ولا يعبس الا في كتاب مبين.
قرآن کے اندر کوئی خوش پتا نہیں جس کتاب میں موجود نہ ہو. مجھے بتائیے کہ میرا آپ کا تذکرہ اس کتاب کے اندر ہے؟ میرا آپ کا چوری ہے کیا انبیاء کرام کا تذکرہ اس کے اندر ہے؟ 1,24,000 انبیاء کے نام کا سارے موجود نہیں ہے. نام چھوڑیے ان کی فکر موجود نہیں ہے. ان کے حالات واقعات ان سب چھوڑ دیجیے اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ کوئی خوش پتا نہیں جس کتاب میں موجود ہے. مائی کا تذکرہ نہیں ہے, اس ممبر کا تذکرہ نہیں ہے, فرش کا تذکرہ نہیں ہے, سب کا تذکرہ نہیں ہے. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ تو سر کا تذکرہ ہے. یہ قرآن کا دعویٰ کیسا ہے؟ اگر دعویٰ ہوتا ہے تو انسان کو دلیل بھی دینا پڑتی ہے. دلیل ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہی. اس کو علماء کرام نے مثال سے سمجھا ہے. کیا کچھ شخص یہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک نیم کے درخت کا بیج موجود ہے اور وہ بیج کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے اندر پورا درخت ہے, اس کے اندر ٹہنیاں ہیں, اس کے اندر جڑیں ہیں, اس کے اندر شاخیں ہیں, اس کے اندر پتیاں ہیں, اس کے اندر پھول ہے, اس کے اندر گلاب ہے, سب کچھ ہے اس کے اندر. تو کیسے غلط ہے؟ کیسے غلط ہے؟ بھائی سب کچھ اس کے اندر موجود تو ہے. درخت یہ پیدا ہو سکتا ہے تو ٹہنیاں بھی نکلیں گی, شاخیں بھی نکلیں گی, پھول پتیاں بھی نکلیں گی, جڑیں بھی نکلیں گی, سب کچھ اس درخت اس بیج کے دائرے کے اندر موجود ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اسے تراب کے دعوت میں ڈالا جائے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خوش فکر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کتاب میں موجود نہ ہو, مگر شرط یہ ہے کہ اسے ہم تراب کے دعوت میں ڈالنے کو ایک دوسرے کو دیجیے محمد ہوا ہے. اور یہ میں نے کوئی شاعرانہ جملہ نہیں کہا ہے, بلا وجہ میں نے آپ کے ساتھ بات کی. خود قرآن جی کہہ رہا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. تو فقط مجھے نہ پڑھو, صرف میری تلاوت نہ کرو, صرف مجھے حفظ نہ کرو, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. تو میرے علاوہ رسول کی باتیں سنو, میرے علاوہ اولی الامر کی باتیں سنو. تو اگر قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہوتا تو قرآن کبھی یہ بھی نہ کہہ رہا ہوتا کہ رسول کی باتیں سننا بھی ضروری ہے, اولی الامر کی باتیں سننا بھی ضروری ہے. تو قرآن کی فضا تو برابر عام بشر کے حق میں نہیں ہے کہ وہ سمجھ پائے کہ کیا قرآن کیسے اپنی باتوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے. یہاں تک کہ ہماری تو کوئی زبان بھی نہیں ہے, ہم تو ایسے الگ نہیں جانتے. آج کے زمانے میں تو عربی بولی جاتی ہے, وہ بھی اس زمانے کی نہیں ہے. لیکن جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس زمانے کے لوگ جو اہل زبان تھے عربی پر مکمل عبور رکھتے تھے, جب انہوں نے جو قرآن کی آیتیں سنی تو انہیں یہ سمجھ میں نہیں آئی اور قرآن پر اعتراض کر دیا. قرآن میں یہ لفظ غلط ہے, وہ لفظ غلط ہے, قرآن میں یہ لفظ ہے, وہ لفظ نہیں ہے. یہاں تک یہ پوری ٹیم بن گئی اور پوری ٹیم بننے کے بعد رسول کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر جو قرآن نازل ہوا, جو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں, اس کے اندر 3 آیتیں غلط استعمال ہوئی. وہ اپنے معنی رکھی ہوگی, مقبول رکھی ہوگی, لیکن جو باقاعدہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ پر نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. اور قرآن کے دعویٰ ہے قرآن عربی کے اندر تقن, قرآن عربی میں نازل ہوئے تو عربی ہم بولتے ہیں, تو عربی کے مطابق ہی نہیں ہے. کون سے تین آئے پیش کی؟ سورہ سوال کی آئے پیش کی. یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے سورہ سوال کی آئے کے اندر کہ ان ہادہ لشیئن عجاب, یہ بڑی عجیب شے ہے. کل لفظ ہوتا ہے عربی زبان کے اندر عجیب, اجاب کو لفظ نہیں ہوتا. ہم بھی اردو کے اندر عجیب کہتے ہیں, اجاب تو کبھی نہیں کہتے. تو کہا جو لفظ استعمال ہوا اجاب اصل میں سے وہ لفظ یہ ان ہزار لفظوں نے عجیب, یہ لفظ غلط استعمال ہوا ہے. پھر ایک آدمی اس کی سورج روح کی آیت, کیا اس کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے؟ وہ مکر و مکرن کبارا, انہوں نے بہت بڑا مکر کیا. کب کبارا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے کبیرا, قرآن میں کہہ دیا وہ مکر و مکرن کبیرا. ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرا, اللہ اکبر کبارا تو نہیں کہتے. تو کہہ رہے ہیں کہ کبارا غلط ہے, کبیرا نہیں ہے. تیسری آیت اس کی سورہ مائدہ کی آئی, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتخذوها حضورا, جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. حضورا مذاق اڑانا, حضور کوئی لفظ نہیں, اصل لفظ استہزاء. اور وسلم کو شامل ہوئے. عربی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ استہزاء یعنی مذاق اڑانا. تو خلاصہ نکلا کہ رسول کے بعد آئے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن مجید کے اندر تین لفظ ایسے ہیں کہ جو فضاحت و بلاغت کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. رسول نے کہا کہ نہیں, یہ فصیح و بلی کا کلمہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے فصیح و بلی کو نہیں کہہ رہے, فصیح و بلی کا فیصلہ کیسے ہو؟ فیصلے کے ڈیسائن کیا انہوں نے, یہ جو پارٹی لے کر آئے تھے سارے اعتراض, انہوں نے ڈیسائن کیا کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ یہ اعتراض لے کر آئے ہیں اگر یہ الفاظ ایسے ہوئے کہ جو ہمارا بھی استاد ہے اس نے تصدیق کر دیا اور اس نے مان لیا تو پھر ہم بھی مان جائیں گے کہ سر یہ الفاظ صحیح استعمال ہوا ہے. وہ استاد ایسا ہے جو بہت برا ہے, بہت ضعیف ہے, ہر جگہ آ نہیں سکتا, کچھ وقت لگے گا اس کو آنے میں. اگر وہ کہہ دیتا ہے صحیح ہے تو صحیح ہے. اب رسول کی شان یہ ہے, رسول نے اتنا بڑا رسک لیا ہے کیونکہ جانتے ہیں مستقبل کی باتیں, اتنا بڑا رسک لیا تو آگے جاؤ بلا کر لے کر آتا, تمہارے اپنے استاد کو جا کر بلا کر لے گا. لیکن اسے یہ نہ بتا رہا ہے کہ الفاظ کے بارے میں تو میرے چلتا کرتا ہے, ورنہ تو پہلے بھی اپنا ذہن بنا کر آئے گا. اب یہ دیکھ رہا ہے وہ بوڑھا شخص ہے, بہت بڑا عالم ہے, استاد کے جمع ہونے پر فخر ہے اور صدر محفل بننے والا ہے. جب وہ آیا ہے تو بہت ٹہلتا ٹہلتا آیا, اپنی غزل کو اونچا رکھتا ہوا آیا, اور آتا ہوا جب رسول کی بس میں بیٹھنے لگا تو بیٹھنے والے کا رسول کا اٹھو ادھر نہیں ادھر بیٹھو. اب یہ جس کو استاد جمع ہونے پر غرور اور فخر, جس کو فیصلہ کرتا ہے وہ تو حیران ہے کہ یہ مجھے کون کہنے والا ہے کہ یار نہیں وہاں بیٹھو, کیونکہ رسول کا بھی کردار نہیں ہے یہ, غیر متوقع چیز آئی ہے. رسول کا کردار تو یہ کہ غلاموں سے بھی ادب سے بات کرتے تھے, بچوں سے بھی ادب سے بات کرتے تھے, غیروں سے کافروں سے منافقوں سے بھی ادب سے بات کرتے تھے. یہ تو پھر بھی وہ ایسے قدرے بیٹھنے میں عالم شخص ہے, یعنی ادھر نہیں ادھر بیٹھو. جب ادھر بیٹھنے لگا اٹھو ادھر سے ادھر, ادھر بیٹھنے لگا تو ادھر نہیں ادھر بیٹھو. اب جو وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہونے لگا تو پھر آگے اسے گھستا, اور جیسے ہی گھستا آیا تو ہو گیا فیصلہ. کیونکہ جب اسے غصہ آیا تو غصے کے عالم میں اس نے کہا, وہ الفاظ آپ کے ذہن میں ہو, کس پر بیٹھ چل رہے تھے, کفار اجاب ہجوا. جب اسے غصہ آیا تو اس نے غصے کے عالم میں رسول نے کہا, رسول سے کہا انی رجل کفار اتتخذنی ہجوا ان ھذا لشیء عجاب, میں بہت بڑا آدمی ہوں تم میرا مذاق کیوں اڑاتے ہو, یہ بڑی عجیب بات ہے. تو جو عرب کی اعلی ترین فضا سے بلاغت تھی اس کے نزدیک جو قرآن مجید کے اندر الفاظ سے بات ہے کفار اجاب ہجوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عام فضا سے بلاغت کے مطابق نہیں, یہ چوٹی کی فضا سے بلاغت کے مطابق. ایک گروپ بن دیجیے گا محمد والا, قرآن نے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں بہت اعلیٰ ترین فضا میں بلاغت کے مطابق ہے, اور جب اس اعلیٰ ترین فضا کے مطابق ہے تو قرآن کا اعلان کیا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے سارے والے ایمان اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ سے بچاؤ. ہم یہ سوال کریں کہ پالنے والے بچانے والے تو تو ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, بچانے والا تو تو ہے, پیدا کرنے والا بھی تو ہے, بچانے والا بھی تو ہے. ہم نہ جنت کا اپنے ہاتھوں سے جا سکتے ہیں جب تک تو نہ بھیجے, نہ جانوروں میں جا سکتے ہیں جب تک تو داخل نہ کرے, تو ہمارے اختیار میں کیا ہے, بچانے والا تو تو ہے. اسی مسئلے کی طرف اشارہ کیا قرآن کے مقام پر, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. سوال وہاں پر بھی پیدا ہو سکتا تھا, ہم کیا مدد کریں تیری, ہماری کیا اوقات, ہماری کیا حیثیت, ہماری کیا مثال کہ ہم تیری مدد کر سکے. تم پوری دنیا والوں کی طرح کمزور نہیں سمجھنا, دنیا والوں میں جو کمزور ہوتا ہے وہ فقط مدد لینا جانتا ہے, مدد دینا نہیں جانتا. ہم وہ ہیں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم, ہم کمزور و مجبور نہیں, ہم تمہاری مدد کریں گے. اگر کمزور ہوتے تو تمہاری مدد کبھی نہ کرتے, اور قرآن میں فقط دو ہی سبق آواز ہیں کہ جہاں مدد مانگا ہے, ایک نصرت, ایک مدد مانگی, اور دوسرے مقام پر منزل لبی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو پروردگار کو قرض دے, قرض مانگ رہا ہے, لیکن دنیا والے جو مقروض بنتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں کہ جو قرض لے کر بھول جاتے ہیں, اپنے پاس رکھتے ہیں, مجبوری کی بنا پر قرض لیتے ہیں, لیکن یہ وہ قرض لینے والا ہے فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, ہم تمہارے قرض سے محتاج نہیں ہیں, تم دو گے تو ہم تمہیں دوگنا کر کے دیں گے, دس گنا کر کے دیں گے, ہزار گنا کر کے, بعض روایتوں کے مطابق پانچ لاکھ گنا کر کے دیں گے. نہ ہم تمہاری مدد سے محتاج, نہ تمہارے قرض سے محتاج. اور شاید اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ پروردگار نے ساری چیزیں دی ہیں, فقط یہ دو چیزیں نہیں ہیں, ورنہ ہمیں وجود دیا ہے, حیات دی ہے, جسم دیا ہے, رزق اسی کی طرف سے آ رہا ہے, مال اسی کی طرف سے, کمال اسی کی طرف سے, ہر چیز ہم تک اسی کی طرف سے پہنچتی ہے, فقط یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو پروردگار نے مانگی ہے. شاید اب خدا کی مسئلہ سے خدا جانے, لیکن شاید اس سے تو یہ مسئلہ نہیں ہو کہ ہمارے اس زمین کے اندر دو نیک بچے ایسے بھی پیدا ہوں گے جن میں سے ایک مدد مانگے گا, ایک قرض مانگے گا. دیکھو دنیا والے جب بھی تم سے مدد مانگے تو انہیں کمزور نہ سمجھنا, کیونکہ مدد مانگنے والا پروردگار ہے. جب کوئی قرض مانگے اسے کمزور نہ سمجھنا, مجبور نہ سمجھنا, کیونکہ قرض مانگنے والا پروردگار ہے. تو ہم دو ایسے نیک اور خالص بچے پیدا کریں گے جو کر کے دکھائیں گے کہ تم سے مدد بھی مانگیں گے, قرض بھی مانگیں گے. ایک کو ہوگا تو یہودی کے دروازے پر جا کر قرض مانگے گا, ایک ہوگا کربلا کے میدان میں مدد مانگے گا. نہ تم اسے کمزور سمجھنا, تم رسول اسے مضبوط سمجھنا. ایک گروپ کو دیجیے گا محمد و آل محمد. اگر اس نقطے میں سمجھ رہا ہے انسان کہ اگر پروردگار نے مدد مانگی بھی ہے تو کمزور بن کر, ضعیف بن کر نہیں مانگی, تو ہمیں مدد دینے والا ہے. اور جو اس نقطے کو نہیں سمجھے تھے ان کا حال ہی ہوا کہ جہاں اپنے آس پاس کے لوگوں کے سامنے کچھ ان کا مرتبہ بڑا ہو گیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے. شیطان حضرت شیطان کیسے بنے, یہ بہت ہسٹری ہے. جب یہ دنیا پیدا ہوئی تھی تو خدا نے ہوائیں پیدا کی, فضا پیدا کی, سورج کو پیدا کیا, چاند کو پیدا کیا, ستاروں کو پیدا کیا, اور اس سب سے پہلے نور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرایا. جب اس دنیا کو پیدا کیا تو اس پر کوئی آواز نہیں تھا, نہ کوئی جن نہ کوئی بشر, کوئی آواز نہیں تھا. کہا جاتا ہے کہ دنیا دس زمانوں کے ساتھ گزری ہے, ٹین پیریڈ دنیا پر آئے ہیں. پہلا زمانہ وہ تھا کہ جب پچاس ہزار سال تک یہ دنیا ویران رہی, پھر وہ زمانہ آیا کہ پروردگار نے ایک مخلوق پیدا کی جو گائے اور بیل چلتی تھی لیکن وہ ہاتھ میں رکھتی تھی, جب عدل رکھتی تھی تو اس پر احکام شرعی نافذ کیے, مخالفت کی تو پھر پچاس ہزار سال پر اس مخلوق پر عذاب آیا, وہ رہ گئی. پھر پچاس ہزار سال کا زمانہ آیا جس میں دنیا میں کوئی آباد نہیں تھا, پھر خرابہ ہو گیا. پھر پچاس ہزار سال کا زمانہ وہ آیا جس میں پروردگار نے دریا کو پیدا کیا, اور اس دریا کو پینے کے ایک جانور کو پیدا کیا, اور جانور سارا پانی پی گیا. جب وہ سارا پانی پی گیا تو پروردگار نے ایک مچھر کو پیدا کیا, اس نے اس کو ڈنگ مارا, یہ مر گیا, وہ کوئی شروع مر گیا, یہ بھی پچاس ہزار سال کا زمانہ ہو گیا. پھر پچاس ہزار سال کا زمانہ وہ آیا کہ جس میں پھر دنیا ویران ہو گئی, اور پھر اس کے بعد وہ زمانہ آیا کہ جس میں پروردگار نے کچھوں جیسی مخلوق کو پیدا کی, اور ان کی غذا گھاس پھول کے پودے وغیرہ بنائے. پھر جب پچاس ہزار سال کا زمانہ گزر گیا تو یہ بھی مالدار ہے, یہ بھی پناہ کر دیا. پھر پچاس ہزار سال تک دنیا ویران ہو گئی, اور پھر اس کے بعد ایک آدمی کو پیدا کیا جو ہزار سال تک زندہ رہا, اور اس کے لیے پروردگار نے سونا چاندی اناج وغیرہ سب پیدا فرمایا.
50 ہزار تک وہ زندہ رہا, 1000 تک وہ زندہ رہا, اس کے بعد یہ سونا چاندی بھی تقریباً 50 ہزار تک زندہ رہے, باقی رہے, اس کے بعد اس پر بھی عذاب آیا, یہ سب بھی چلے گئے, پناہ ہو گئے. اس کے بعد جب دنیا دیوان ہوئی 50 ہزار کے لیے, تو اس کے بعد پھر پروردگار نے جناب آدم کو پیدا کیا. یہ ہے دنیا کی ہسٹری. تاریخ اسلام علامہ نظم الحمد کلامی صاحب کی کتاب کے اندر ساری باتیں موجود ہیں. یہ ہے دنیا کی ہسٹری. پھر جناب آدم کو پیدا کیا. ابھی تو دنیا میں ہی بھیجا ہے. اس کے بعد اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ پھر پروردگار عالم نے جنات کو پیدا کیا, اور جو جنات کو پیدا کیا تو انہیں بھی حکم یہ دیا کہ دیکھو تو پر بھی اللہ میں شریف نافذ ہے, لہٰذا ہماری اولاد کرنا. ایک گروہ کو بن گیا جو فرما بردار تھا, ایک گروہ کو بن گیا جو نافرمان تھا. آپس میں لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی, نافرمان لوگ غالب آ گئے فرما بردار لوگوں پر. جب یہ واقعہ ہو گیا تو تقریباً ان سارے واقعات میں 36,000 سال گزر گئے. جب سارے دنیا میں نافرمان باقی رہ گئے, پروردگار نے آزاد نہ لے گئے, سمر گئے, پھر جنات کو پیدا کیا, پھر ان میں دو گروہ بن گئے, نافرمان پھر مارے والا ہے. لیکن نافرمان اگر مارے والے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پرانا چلا آ رہا ہے طریقہ کہ پروردگار جب مہلت دیتا ہے نافرمانوں کو, آ جاؤ مارے, ایک وقت آئے گا تو فرما بردار ہم پر نافرمانوں پر غالب آئے گا. پھر وہ دو گروہ ہوئے, نافرمان غالب آ گئے, پھر پروردگار نے آزاد نارے لیا, 36,000 غالب آئے. پھر جنات کو پیدا کیا, پھر دو گروہ بنے, پھر نافرمان غالب آئے, پھر آزاد نارے لیا 36,000 کے بعد. اور پھر اس کے بعد جب جنات کو پیدا کیا اور نافرمان اور فرما بردار دو گروہ پیدا ہوئے, تو پھر پروردگار نے آزاد نارے نہیں کیا بلکہ آسمان کے فرشتوں کو بھیجا, جا کر ان سارے نافرمانوں کو قتل کر دو. ان سارے جنات کو قتل کر دیا گیا تو فرما بردار بچ گئے, کہا کہ انہیں پکڑ کر ہمارے پاس آج پڑھ لے کر آؤ. جن کو پکڑا گیا تھا انہیں میں سے ایک کا نام تھا آزادی, جو آگے چل کے شیطان بنا. آزادی کون ہے؟ نافرمانوں میں تو نہیں ہے, مطلب وہ تو قتل ہو جاتا, فرما برداروں میں سے تھا. اور اسے لے کر کے فرشتے آسمان پر, پہلے آسمان پر پہنچے پروردگار کی اتنی اطاعت کرنے والا, اتنی عبادت کرنے والا, پھر دوسرے آسمان کے فرشتے حیران رہ گئے, کہا پالنے والے ہی تو ایسی عبادت کرتا ہے کہ ہمیں رکھ رہا ہے. اسے پہلے آسمان پر نہیں, اسے دوسرے آسمان پر بھیجتے, دوسرے آسمان پر پہنچے. اس کے بعد ایسی عبادتیں کی کہ تیسرے آسمان والے رش کرنے لگے, انہوں نے کہا کہ تیسرے آسمان میں بھیجو. ہوتے 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 سلسلہ چلا اور 60ویں آسمان تک آزادی پہنچ گئے. جب 7ویں آسمان تک آزادی پہنچے ہیں تو اب جبرائیل کے ساتھ ہے, اسرائیل کے ساتھ ہے, اسرافیل کے ساتھ ہے, میکائیل کے ساتھ ہے, ان سب کے ساتھ آزادی کی عبادت کر رہا ہے. لیکن اب بھی ایسی عبادت اور ایسی عبادت کی کہ یہ سب مقرر فرشتے بھی حیران رہ گئے, کہ یہ عام انسان نہیں ہے, عام جن نہیں ہے, اسے ہمارا استاد بنا دو. اور اسرافیل کو پھر معلم الملائکہ بنا دیا گیا, اور باقاعدہ درس دیتے تھے اسرافیل, ان کا ممبر لگ جاتا یاقوت کا ممبر, اور ممبر میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے. سارے فرشتوں کا مجمع ہے اور وہ سن رہے ہیں اسرافیل کے درس کو. جب اس طرح کی عبادت کر لی, اس طرح کی اداعت کر لی, تو اب ان کے پاس وہ قبضہ آ گیا کہ اب دنیا کی بھی سیر کر رہے ہیں اور آسمانوں کی بھی سیر کر رہے ہیں. کبھی آسمانوں کے چکر لگا رہے ہیں, کبھی دنیا کے آگے چکر لگا رہے ہیں. جب اتنی تعداد ہو گئی تو ایک مرتبہ جب دنیا سے آسمان کی طرف چل رہے تھے تو فرشتے آئے آزادی کے پاس, کہا آپ تو ہمارے استاد ہیں, آپ ہمارے آقا ہیں, ہمیں بتائیے. ایک مجمع کھڑا ہو گیا کہ خدا نے ایک جگہ پر تختی ہے, وہاں لکھ دیا ہے کہ ایک دن انقریب وہ آنے والا ہے کہ جب مقرر ترین شخص ملعون بنا کر تمہاری بارگاہ سے نکال دیا جائے گا. آزادی ہم کانپ رہے ہیں, ہم گھبرائے ہوئے ہیں, کہیں پروردگار ہمیں ملعون بنا کر درگاہ سے نہ نکال دیں. آزادی ہماری حفاظت کیجیے. آزادی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میں ہوں تمہارے لیے مدد کرتا ہوں, تمہاری ہیلپ کرتا ہوں. دیکھیں ہیلپ کرنا انسان کی اچھی خصلت میں سے, اچھی حالتوں میں سے کہ انسان ہیلپ کرے, لیکن ہیلپ کرتے ہوئے اپنے مقام منزلوں کو بھی آزاد. آزادی نے دعا کی سب کے لیے, یہاں تک کہ جبرائیل آئے آزادی کے بعد, میکائیل آئے آزادی کے بعد, اسرافیل اسرائیل آئے, سب ہی آئے آزادی کے بعد. کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے, آزادی نے سب کے لیے دعا کی, یہ سب بچ گئے اور آزادی پھنس گیا. سب معلوم پھنسا کیسے؟
وہ جو اس دنیا سے اٹھایا گیا تھا تو فرما بردار رہتا ہے, وہ جو آسمانوں پر پہنچا تو عبادت گزار رہتا ہے, سارے آسمان پر پہنچا تو عالم بنتا ہے, استاد بنتا ہے. اور اس کے بعد جب حکم یہ آیا ہے کہ مقرب ترین شخص کو نکال دیا جائے گا اس بارگاہ سے, تو یہ مجنون بن کے کیوں نکل گیا؟ وجہ صرف اتنی ہوئی, صرف اتنی ہوئی کہ اندازیر کی نگاہ اپنے آس پاس والوں پر تھی, جس کی نگاہ اپنے آس پاس والوں پر ہوتی ہے تو ذرا امیر بنتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, جس کی نگاہ اپنے آس پاس والوں پر ہوتی ہے تو ذرا بڑا عالم بنتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, ذرا مشہور ہوتا ہے اپنے آپ کو مشہور سمجھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہ اپنے آس پاس والوں پر ہوتی ہے. اگر نگاہ پروردگار پر ہو تو انسان اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر ضرور سمجھے گا. بس شیطان نے یہی کہا کہ جب حکم دیا گیا ہے کہ سب آدم کے سامنے جھک گئے ہو تو فرشتے تو جھک گئے کیونکہ جانتے تھے کہ حکم پروردگار کا ہے, لیکن شیطان کی نگاہ پروردگار بنے تھی اپنے بتاؤ منزلت پر تین لوگوں کی وجہ سے, اس نے کہا کہ میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. اب دیکھیں دلیل بہانے ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. کیا دلیل پیش کی؟ دلیل نے پیش کی کہ جو مٹی ہوتی ہے وہ آگ کا مقابلہ کرتی ہے تو آگ ہمیشہ حاوی ہو جاتی ہے مٹی پر. دلیل بن گئی. انسان جب دلیل بناتا ہے تو بڑے خوبصورت بناتا ہے, لیکن یاد رکھیے ایک دلیل نہیں ہوتی جو انسان کے پاس ہوتی ہے, بہت ساری دوسری دلیلیں موجود ہوتی ہیں جو پروردگار کے پاس ہوتی ہے. اگر وہ ذرا سوچتا تو یہی بیج اگر آگ میں ڈالا جائے گا تو ختم ہو جائے گا, اور اگر اسی بیج کو زمین میں گاڑ دیا جائے تو اسی میں سے فائدے نکلے گی. دلیلیں اس کے پاس تھی, لیکن انسان اپنی دلیلوں پر اگر بھروسہ کرے گا, پروردگار کی دلیلوں پر بھروسہ نہیں تو رائے راست بدل جائے گا. اور انجام یہ ہوا, اب انجام یہ ہو رہا ہے کہ سب کو پروردگار کے بارگاہ کے اندر جھک کر آدم کے سامنے جھکے رہے, سجدے کے اندر رہے ہوئے, اور شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نہ جھکوں گا, وجہ یہ ہے کہ میں سب سے افضل ہوں. پروردگار نے آواز دی کہ تو ہماری بارگاہ سے ملعون بن کر نکل جاؤ, ضرور بول دیجیے گا محمد ہوا. نگاہیں اگر پروردگار کی طرف ہو تو وہ جو اونٹوں کے قطارے ادا کرنے والا تھا, وہ جو اتنا بنی تھا کہ یقین مسکین اور اسیر کو کھانا کھلایا کرتا تھا, لیکن جب اس کی بارگاہ میں پہنچا ہے تو کہتا ہے مولا یا مولا انت الغنی وانا الفقیر وهل يرحم الفقیر الا الغنی. اے پالنے والی تو غنی ہے, میری نگاہیں تجھ پر ہے, تو غنی ہے, میں فقیر ہوں, اور کون ایسا ہے جو فقیر پر رحم کرے سوائے غنی کے. تو اگر نگاہیں انسان کی پروردگار پر ہوتی ہے تو اپنی اوقات اپنی حیثیت سمجھتا ہے. جناب داؤد کو وہی بول رہے ہیں, اے داؤد جاؤ اور گنہگاروں کو خوشخبری دے دو. کس کو؟ گنہگاروں کو خوشخبری سنا دو, اور جاؤ اور عابدوں کو ڈراؤ. ظالموں کو ڈراؤ یہ نہیں ہے, شرابیوں کو ڈراؤ یہ نہیں ہے, بے نمازیوں کو ڈراؤ یہ نہیں ہے, عابدوں کو ڈراؤ. خوشخبری نہیں سناؤ, عابدوں کو جا کے ڈراؤ اور گنہگاروں کو جا کے خوشخبری سنا دو. جناب داؤد کہتے ہیں پروردگار ماجرا کیا ہے, جس کو خوشخبری سنانی چاہیے اس کو ڈرانے کا حکم دے رہا ہے, جس کو ڈرانا چاہیے اس کو خوشخبری سنانے کا حکم دے رہا ہے. جناب داؤد کو کہا کہ اے داؤد کو سمجھ لو, جب کوئی عبادتیں زیادہ کرتا ہے تو اس کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے, اس کو ڈراؤ, اور جب کوئی گنہگار ہو جاتا ہے تو اتنا مایوس ہو جاتا ہے, اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ ہم سے بھی ناامید ہو جاتا ہے, اس لیے اسے جا کر خوشخبری دو تاکہ وہ رحمت پروردگار سے مایوس نہ ہو. کیونکہ کوئی ایسا بندہ نہیں, چاہے ان گروہوں میں سے ہو یا ان گروہوں میں سے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جب ہم اس سے حساب و کتاب لینے بیٹھے تو وہ ہلاک نہ ہو جائے. ملا احمد ہلاکت سے کتاب اردو سارا کرنا لکھتے ہیں, بہت بہترین نقطہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں انسان کی حقیقت کیا ہے, انسان کچھ یاد کرنا چاہتا ہے تو یاد نہیں کر پاتا, کچھ بھلانا چاہتا ہے تو بھلا نہیں پاتا, جتنا پیٹ جتنی بھوک دی ہے اس سے زیادہ کھانا چاہتا ہے تو کھا نہیں پاتا, جتنے دین پروردگار نے دیے اس سے زیادہ سونا چاہتا ہے سو نہیں پاتا, اور جتنی نیند دی ہے اس میں جاننا چاہتا ہے جان نہیں پاتا. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اور جب یہ ساری زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے جاتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے؟ زمین کے گھڑے میں. اور گھڑے میں پہنچنے کے بعد یہ کس کی غذا بنتا ہے؟ فرشتوں کی. نہیں, کیڑے مکوڑوں کی. اور جب اس کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں اشراف اللہ اسے ہضم کر جاتے ہیں, تو پھر یہ ہاتھ میں مل جاتا ہے, مٹی بن جاتا ہے, اور یہ ایسی مٹی بن جاتا ہے کہ دوسرے انسان اسی مٹی کو اپنی عمارت بنانے میں استعمال کرتے ہیں. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ کہاں مٹی سے پیدا ہونے والا اپنے آپ کو اتنا برا سمجھ لیا, وہی مٹی ہے انسان کی حقیقت. سجدہ شبیر اسی لیے ادا ہوا ہے, جس نے پیدا کیا وہ تھا, اس لیے سجدہ ادا ہو گیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کون سی ایسی چیز ہے جسے تجھے کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا دیا؟ الذی خلقک فسواک, جس نے تجھے پیدا کیا اور مناسب آزادی ہوتی, ائی صورت ما شاء ربک, بتاؤ جس صورت میں چاہے تجھے پیدا کرتی. جناب عیسیٰ ہے, ہمیں واقعہ ملے گا بیان کرو اور وقت موجود کو مکمل کرو, آج کی بات ہی مکمل ہو. جناب عیسیٰ ہے جو چلتے جا رہے ہیں. جناب عیسیٰ کی شریعت کے اندر ایک اور بات بھی تھی, کیونکہ شریعت میں ایک چیز عبادت تھی کہ جاؤ لوگ کہہ دو کہ لوگ سیر و تفریح کیا جائے, سفر کیا جائے. اور رسول کی شریعت میں منع نہیں ہے, بلکہ اچھا ہے کام. انسان جتنا سفر کرتا ہے, انگلش والا نہیں اردو والا, جتنا انسان سفر کرتا ہے اتنا دنیا کو پہچانتا ہے, اپنی حقیقت کا بھی اندازہ کرتا ہے. جناب عیسیٰ کی شریعت میں یہ دیکھا, چلتے چلتے جب سفر میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے دریا آ گیا. جناب عیسیٰ بسم اللہ بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس دریا پر چلنے لگے. دوسرے لوگ بھی ساتھ تھے, ایک بس کب کا چھوٹا کب کا آدمی وہ بھی ساتھ تھا, اس نے دیکھا کہ اس شخص بسم اللہ پڑھ کے آگے چلنے لگا, وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے آگے بڑھنے لگے. اور جیسے جناب عیسیٰ کے لگتے جیسے بڑھتے یہ شخص بھی آگے بڑھنے لگا, اور اتنا آگے بڑھا, اتنا آگے بڑھا کہ جناب عیسیٰ کے قریب آ کر پہنچ گیا. دیکھ پہل تو جناب یہ خدا ہے, جناب عیسیٰ ہے. جیسے دیکھا کہ جناب عیسیٰ ہے, ایک مطلب خود ذہن میں آیا, دل میں آیا کہ پھر میرے اور جناب عیسیٰ کے مرتبے میں کیا فرق ہوا؟ میں بھی بسم اللہ پڑھ کے چل پڑا, وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے چل پڑے. وہ جتنے رفتار سے چل رہے ہیں میں بھی اتنی رفتار سے چل رہا ہوں, میں بھی دریا پر ہوں وہ بھی دریا پر ہے, میرے اور ان میں فرق کیا ہوا؟ جیسے یہ ذہن میں آیا وہیں پر ڈوبنے لگا. جناب عیسیٰ نے تو سنبھالا اور پکڑ کر اس کو سائل تک لے کر آیا. جب سائل پر لے کر آیا تو سوال کیا کہ تیرے ذہن میں کیا آیا تھا, تو نے کیا سوچا تھا؟ کیا بس یہ سوچا تھا کہ میں اور نبی برابر ہوتے ہیں. اگر آپ اس دنیا پر توجہ کر لیں تو سارے مسائل حل کر جائیں گے. میں یہ سمجھا تھا کہ امتی اور نبی برابر ہوتے ہیں, میں یہ سمجھا تھا کہ آپ بھی ہم جیسے ہوتے ہیں. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اور نبی ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ اس دریا کے اندر غرق ہوتا رہتا ہے. ایک گروپ مت دیجیے گا محمد والا, بس دوران محترم آج کی آخری گفتگو ہے, اور وہ قافلہ اور وہ داستان جو 28 برس سے چلی تھی, مطلب اس کے مکمل ہونے چلے آ گیا. سرکار سید شہدا کی شہادت تو وہ ہے کہ جس داغ نے ہر امام کے دل کو زخمی کر دیا ہے. ہر امام حسین حسین کہہ کر پکارتے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے زمانے کا امام زیارت ناحیہ میں کہتا ہے, اے جذبہ بزرگوار, اگر زمانے نے اجازت دی ہوتی تو میں بھی آپ کے ساتھ جہاد کرتا اور آپ کو قربان ہو جاتا, لیکن ہر زمانے نے مجھے اجازت نہ دی. لیکن آج جب میں زندہ ہوں تو اتنا آپ پر روؤں گا, اتنا آنسو بہاؤں گا کہ آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپکتے شروع. کتنا روؤں گا میں, آپ کی مصیبت تو ہے. میں کہوں گا پردے غیبت میں رہنے والے امام, اے غیب سے پردے میں دیکھنے والے منظر, آپ جب اس منظر کو برداشت نہ کر سکے کہ آنکھوں سے خون جاری ہو گیا, نہیں معلوم زیادہ نہیں معلوم کہتے ہیں اکبر اٹھو گے نہیں, باپ کا سہارا نہیں بنو گے.
بیٹے تو وہ ہوتے ہیں جو باپ کا سہارا بنا کرتے ہیں. کیا ہو گیا اکبر جانتے نہیں ہو؟ کبھی یہ بوڑھا باپ اپنے جوان کے راستے پر آتا ہے, کبھی یہ بوڑھا باپ عباس کے راستے پر آتا ہے, کبھی یہ نجا قاسم کے راستے پر آتا ہے, کبھی یہ مامو اور محمد کے راستے پر آتا ہے. انہیں بتائیے ارے ہوتا ہے کسی کا چچا ہے کسی کا مامو ہے لیکن ہوتا ہے کسی ماں کا بیٹا ہوتا ہے. وہ شہزادی نکلاتی ہوگی اور کہ جو کہ بیٹا اس سے اجازت لڑو گے اس کو بنا لڑو گے جاؤ میں نے ان کو بچانے کی اجازت دی اور ان کا جان بچانے سے پہلے ان کا آخری سلام کرنے کے لیے صاحبوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور سلام اور کتنے قدم گھروں میں رہ کر ان کا میں آخری سلام قبول کروں. ارے کبھی آخری سلام قبول کرو, ارے تم کو آخری سلام قبول کرو, ارے میرا آخری سلام قبول کرو, ارے تم کا آخری سلام قبول کرو, ارے تم کا مندر سلام تم سب کو حسین کا آخری سلام ہو. بس یہ کہنے کے بعد ایک مجھے ایک اور شکر آئی گیا تم کو حسین نے سلا نہ کیا. ارے یہ کون ہے؟ یہ حسین کا بیمار بیٹا ہے جس کو سلام دور سے نہیں کیا جا سکتا. عمران کو بتا دیں بتا دے کہاں میں رہا ارے میرے بیٹے سے سات کرو اٹھاؤ میں اسے بھی آخری بتا کر لوں. اندرا میں پہنچی اپنے مسیحے کے اندر ہی پہنچی شانہ ہلایا کہا سیدے سچار جاگو دیکھو کون آیا ہے. سیدے سچار کی چھٹی ہے جب میں جاگا ہوں تو میں نے کچھ اور سے کہا تو الفاظ کی ترجمانی نہیں کرتا مکرا سچار نے جمع کر ایک عجیب سے کرا کہا کہا مبین جانا آپ کس کے لیے مجھے اٹھا رہی ہے مجھے تو یار کوئی نہیں ملا. ارے سر یہ مرغے نکلے ہیں عمران نے اپنی آگوں سے سجاد کو لیا کہا سجاد تم کو پہچان ہو گئے جب میں پہلے آیا تھا تو عباس داد تھے اکبر داد تھے اب جب آیا ہوں تو کوئی داد نہیں ہے جس پر اتنے نقل ہے کہ اسی جگہ کا پتر جائے پر جس پر ہے نہیں معلوم تیرے حسین پر کتنے نقل ہے ان کا بڑے کام دادا تو کوئی نہیں کر سکتا. اس کا سچا میں تم نے بنا لینے کے لیے آیا ہوں جب سچا دن میں گئے تاریخ کہتی ہے کہ سچا دن میں کی بات ہے ایک بزرگ جلال کے عالم میں کھڑے ہونے کی کوشش کی کیا مولا آپ پر یہ اور جان گیا کیا ہم تنہا ہو گئے یہ نہ سمجھے گا جب تک سچا دن آپ پر اپنی جان کو پرواہ کرے عمران سچار کو روتے ہیں کہتا بیٹا سچار تمہیں شام اور پونے کا لحاظ کرتا ہے انہیں کر بنا کے یہ کہنے کے بعد سچار سے رخصت ہوئی شہزادی میں نے بات ہے کہا میں تو جانا چاہتا ہوں شہزادی نے کہا میں بھائی جان گئی لیکن مجھے مصیبت یاد آ رہی ہے انہیں مصیبت پر عمل کرنے دے دیجیے کہا نصیحت کیا تھی کہا باہر نوی دنیا سے جا رہے تھے تو نصیحت کر کے گئے تھے جب حسین کا وقت آنے لا تھا تو اس کا سر کا لوگا لے لے گا سن کے سر پر مولا زمانے دار کو ہٹائیے تو اس کا بے کا موقع لینا چاہتی ہوں حسین کو ماں کی وسیع یاد آ گئی حسین کو مہرا کی وسیعت یاد آ گئی کیا شہزادی مہرا انہیں بھی وسیعت یاد آ رہی ہے ذرا ایک عمل کرتا اپنے چاروں کو ریتا کو ہٹا رہا میں ان چاروں کا موقع لینا چاہتا ہوں جن پر یہ اچھی یاد رکھتی ہے جب جانے کا موقع لے چکے اب میں جانے کے ملا کی جاری چلے مجھے شہادت بیان نہیں کرتی لیکن انقلاب میں حسین چلے تھے انقلاب کی حالت میں چلے تھے خاص حملے کیے ہیں اور جتنے حملے کیے پانچ اڑاسی والا مار لے کر ان کی ہجمے لگی لیکن حسین کا حملہ نہ رکا. جب ساتواں حملہ ہوا ہے تو وہاں سے آواز آئے یا مطمئن بس تو اپنے رنگ کی طرف کو پلٹا کیونکہ تیرا رنگ تم سے راضی ہو گیا ہے جہاں یہ تم نے سنے وہ زبان سے نکلا رجم سے کبائی وہ تسلی مندر بڑے انا للہ و انا الیہ راجعون بس یہاں یہ تم نے نکلنا تھے فوج یا شیعہ سمجھ گئے کہ حسین اب حملہ نہیں کریں گے اب بھاگی ہوئی فوج وہ واپس آئے کسی نے تیر چلا ہے کسی نے تلواریں چلا ہے کسی میں نازل ہوئی تینوں میں جتنی ہو چکا ہے اور وہ جایا جب اس نے بڑے زمین اگر برابر ہے لیکن ہر کرنے والا تب گرا ہے تو گھوڑے سے زمین پر گرا ہے لیکن کبھی شہزادہ گھوڑے سے زمین پر آیا تو زمین پر آنا پایا تھا تینوں پر گوشت ہو گیا اور آواز بلند ہوئی ادا پن کو دلن ہو جائے ادا مطلب
کون سی تاریخ کو ہے یہ بتا
دیجیے محرم سے 24 محرم تک میں آپ کو کانٹیکٹ
نمبر کاغذ
دیکھ لیتے ہیں
یا تو آپ کے وہاں موبائل کر پاؤ تو میں مس کال کر دیتا آپ کو موبائل کا آپ کو پورا اس میں گرام میں
اقتدار مفتی
مفتی صاحب یہ زیادہ بہتر ہے ایس ایم ایس میں میں اپنا نام لکھ لوں
جی جی
سر آج جو سی ڈبلو والوں کی طرف سے ہوتا ہے آج ویسے مجھے ٹائم معلوم نہیں کیونکہ خود وہاں پر عمل کروانے نہیں اس مرتبہ مجھے دفعہ وہ کوئی اور جا کے رہے جی جی
آپ مغرب بہن کے فوراً بعد نہیں
نہیں
تو بس میں نہیں ہمیں مغرب بہن کے فوراً بعد سمجھ رہا تھا صحیح پونے آٹھ بجے صحیح
اتوار کا بھی پروگرام
وہاں دوسری جگہ پر
جی 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 وہ آپ میرے ساتھ ہی جائیں گے میرے ذمہ داری اور نماز بھی آپ نے کرانی ہے
مگر جلدی نکلنا
مگر نماز کرانی
تو وہ ایک مرتبہ مجھے بتا دیں کہ وہاں کی کیا تفصیلات ہیں اچھا اور لوگ بھی وہی گھر کے ہوں گے علاقے کے لوگ یعنی یہی وہ پھر کیسے ہیں وہ کچھ راغب ہیں وہ اس کی طرف نماز روزے کی طرف یہ نہیں
بالکل 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 یہ تو راغب ہونا وہ لازمی طور پر
نہیں نا پھر وہ آرام سے کوئی کوٹیڈ کر کے کرنا پڑتا
ہے